مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارا آج کا مجلس مذاکرہ حاضر ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ ایک اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج، اور یہ صرف ایک اس سلسلے کی راؤنڈ ٹیبل نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اس ہفتے یہ ہماری پہلی راؤنڈ ٹیبل ہے۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان میں اس وقت ایک جو بہت ہی گرما گرم بحث بھی جاری ہے، مظاہرے بھی ہیں، حکومت کے بیان بھی ہیں، مخالفین کے بھی نقطۂ نظر سامنے آ رہا ہے، وہ ہے ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے اور جو توہین رسالت کا قانون جو ہے اس کی بنیاد پر ہے۔ تو اس بارے میں مختلف موقف کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود جو قانون ہے اس کا تاریخی اور قانونی پس منظر کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں، ایک جھلک میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کچھ آوازوں کی۔
ریویو قانونی شرعی ہر کسی کا حق ہے۔ نمبر ٹو، سپریم کورٹ جو ڈیسیجن دے گی حکومت اس پر عمل کرے گی۔ نمبر تین، جب تک کانوکٹ کوئی نہیں ہوتا، کوئی لیگل گراؤنڈز نہیں ہوتے، آپ کیسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اٹ از ویری سمپل، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو آپ کو میں کلیئرلی بتا رہا ہوں، ہر وہ پاکستانی چاہے وہ جس مذہب کا ہے، جس مسلک کا ہے، وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کسی کے جان و مال سے کھیلنے کا، کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کسی کو اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کا۔
بھائی، حکومت کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ املاک کے جو نقصان ہوئے ہیں یا اس میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا مداوہ کرے۔ اس کا پھل تک چوری کر لیا تو اس سے آپ اخلاقی، ان کی جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ مذہب کے لبادہ انہوں نے ضرور اوڑا، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب سے، کیونکہ جو اسلام ہے اس کا تو درس ہی انسانیت سے شروع ہوتا ہے۔ جو بڑی خوشی ہے پنجاب حکومت نے جو ہمارا یہ نوجوان ہے، بچہ ہے، اس کو جو ہے انہوں نے کمپنسیٹ کیا۔
شی از ہیئر، ہر فیملی از ہیئر، وی ہیو پروٹیکٹڈ آل آؤٹ سیکیورٹی اینڈ میجرز فار دیم۔ ریاست پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی کسی مذہب، کسی مسلک کا ہو۔
تو سامعین، یہ کچھ بیانات تھے سرکاری حکومت کی جانب سے، جو کہ پاکستان میں جو تشدد اور احتجاج ہوا اس واقعے کے بعد، یعنی آسیہ بی بی کو بری قرار دیے جانے کے بعد۔ ہم نے آج کے پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب کو، جو کہ چیئر پرسن ہیں دہلی مائنورٹی کمیشن کے اور اس وقت نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں، محمد حسن الیاس صاحب کو جو دینی امور کے ایک ماہر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ملیشیا سے ہیں، اور ایک تیسرے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر فرید پراچا صاحب، جو کہ لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ابھی تک ہمارا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا، تو جیسے ہی وہ ہمیں ملتے ہیں ہم انہیں پروگرام میں لیں گے۔ اور ہمارے آخری مہمان ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، آپ ہمارے پروگراموں میں اکثر ان سے گفتگو سنتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کے جو نظریات ہیں وہ بہت زیادہ قبولیت بھی ہے اور ان میں متنازع بھی ہیں۔ تو ہمارے یہ چاروں مہمان جو ہیں آج بات کریں گے اس قانون کی پس منظر پر، اور ساتھ ساتھ جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کی بھی وضاحت چاہیں گے کہ خود ان کی نظر میں اس کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب سے کہوں گی، ظفر صاحب، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے، یعنی بلاسفیمی لا جو ہے، وہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ صرف اسلامی طور پہ نہیں بلکہ تاریخی پس منظر جو ہے ملکوں کے اندر اس کا کیا ہے؟ ظفر صاحب،
اس قسم کے قانون موجود ہیں، یعنی وہاں کی جو مذہب ہے، جیسے کہ برٹن میں یا گریٹ برٹن میں آئرلینڈ شامل ہے اس میں، جو بھی مسیحیت کے خلاف کچھ کہتا ہے اس قسم کا جس کو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے خلاف قانون موجود ہے اور بھی قانون ممالک میں موجود ہے، ایران میں، سعودی عرب میں، برطانیہ میں وغیرہ موجود ہے، لیکن بالعموم ان قوانین کا عمل نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس طرح سے سڑکوں پر نہیں آتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. بار بار ہر سال ایک دو بار ضرور جو ہے ایک بہت بڑا ایک وہاں ہنگامہ شروع ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بالعموم جو وکٹم ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں. دوسرے ممالک جو اسلامی ہیں جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کہہ دیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر احمدیوں کو یا عیسائیوں کو باقاعدہ نشانہ بنانے کے لیے، اور اس کا امکان ہے کہ اس کا بہت کافی مس یوز بھی ہو رہا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں لیکن ان کا اطلاق ابھی نہیں ہوتا، ان پر عمل نہیں ہوتا ہے. سعودی عرب تک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو کوڑے مار دیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس کو پتھر نہیں مارے، رجم نہیں کرتا ہے اس کو، سنسار نہیں کرتا ہے، اور نہیں اس کو پھانسی یا قتل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ چند کوڑے مار دیے جاتے ہیں کہ تم ایسا مت کرنا، یہ تعزیری ایک طرح سے ہوتا ہے. تو صرف یہ پاکستان میں ہی ہے جہاں پر یہ پھانسی وانسی والی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر میں یہ چیز اور کہیں نہیں ہے، اور یہ ایک بالکل ایک عمومی شکل اختیار کر لی جس میں کہ عام لوگ جو ہے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور مطالبے کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے گورنر کا قتل بھی ہو گیا اسی سلسلے میں، اور اب جو دوسرے جسٹس ہو گئے جنہوں نے بھی اس کا فیصلہ کیا.
میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو موب جسٹس ہے نا، یہ ہمیں ہر ملک میں نظر آتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ہر جگہ اس طرح کے واقعات. اس کی وجہ سب سے پہلی تو یہی ہے کہ ایک شعور کی کمی اور تعلیم کی کمی جو ہے وہ اپنی جگہ. لیکن میں یہاں ظفر صاحب آپ سے ہی پوچھوں گی، کیونکہ بھارت میں مائنورٹیز کی ایک بڑی تعداد ہے، یعنی ان کی ایک نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، تو کیوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ توہین کا قانون ہے، تو کیا برعکس بھی، یعنی صرف یہ تو نہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے پیغمبر کی توہین کا معاملہ ہو، تو اس کی کیا صورت ہے؟ انڈیا میں کیا کبھی کوئی سزا ہوئی یا کوئی مقدمہ ایسا قائم ہوا؟
نہیں، یہاں پر دل آزاری پر تو مقدمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کافی لوگوں کی دل آزاری ہوئی، ایک آدمی کو ہو تو اس سے نہیں فرق پڑتا ہے، یعنی پورے معاشرے کی دل آزاری ہو اور وہ بڑا مسئلہ بن جائے، وہ جیسے کہ بعض دفعہ فلموں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا بلکہ وہ جو حصہ فلم میں ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، یا کسی کتاب میں ہے تو وہ صفحہ جو ہے وہ یا وہ کتاب وہ پبلشر واپس لے لیتا ہے، دوبارہ چھاپتا ہے اس کو اس کے بغیر. کبھی قرآن شریف کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، کبھی حضور پاک کے فوٹو چھاپ دیتے ہیں، تو اس پہ کچھ ہنگامہ ہوتا ہے اور وہ پبلشر وغیرہ معافی مانگ لیتا ہے اور وہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ یعنی قتل کرنے والی بات یا اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے، اور ان دونوں کی بھی ایسی ہے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ بھائی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، اس میں چند مہینے چھ مہینے ایسے کچھ سزا ہو جاتی ہے، بس اس سے آگے بات نہیں بڑھتی ہے. تو یہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن جہاں پر موب جسٹس ہو اور لوگ کہیں ہم ہی فیصلہ کریں گے وہ چیز بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں حکومت بھی شامل ہو جائے اور حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں وہ شامل ہو جائیں پھر وہ معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، اور وہ غالباً یعنی پاکستان کے علاوہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا کہ اس میں حکومت بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، اور
ظفر صاحب اس وقت ہماری کوشش یہ ہے،
عدالتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں.
ظفر صاحب کوشش اس وقت یہ ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گی،
میں کہوں گا کہ اسلامی جو معاشرے جو ہیں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ اور بھی جو ہیں وہاں پر آج تک جو ہے انسانی اور شہری حقوق کے بارے میں تصور بالکل واضح نہیں ہوا ہے، ابھی بھی نہیں ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حدود سے آگے نکل جاتے ہیں اور کسی کو بولنے کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں، جبکہ لوگوں کا بولنے کا حق بھی موجود ہے، وہ آپ سے اختلاف کریں ان کا بھی حق موجود ہے کہ وہ اختلاف کر سکیں.
بالکل درست آپ نے کہا، ظاہر ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں دونوں آرا کا حق ہے، لیکن میں یہاں یہ درخواست کروں گی، وہی میں بیچ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ ہم پورا ایک اس پہ سلسلہ کرنا چاہتے ہیں پروگراموں کا، تو اس وقت آج کے اس پروگرام کو ہم محدود رکھنا چاہتے ہیں اس کے پس منظر پر، اس قانون کے بارے میں، خاص طور پہ جیسے برے صغیر میں جب یہ لاگو ہوا، اس وقت کے کس طرح کی صورت میں لاگو ہوا، کون سا واقعہ تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں، کیونکہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے پہلے، تو حسن الیاس صاحب سے میں یہ پوچھوں گی کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کی بنیاد، یعنی اس کا ماخذ کیا ہے، کیا یہ قرآن پاک میں اس طرح کا کوئی حکم ہے یا کوئی مستند حدیث موجود ہے؟ اس میں کیا سورس کیا ہے اس کا قانون کا؟
دیکھیے پاکستان میں جو اس وقت توہین رسالت کا رائج قانون ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. اس قانون کے الفاظ یہ ہیں، یہ 295 سی ہے، کہ جو شخص بذریعہ الفاظ، زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً بہتان تراشی کرے یا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے، اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جب قانون پاس ہوا تو اس کے بعد 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کے اندر جو یہ پروویژن تھی کہ اس کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے، اس کو حذف کر دیا. اس کو حذف کرنے کی صدر پاکستان کو ہدایت کی اور پھر بار کیسے قانون کا حصہ نہیں رہا. تو اس وقت جو قانون ہے وہ یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے گا اسے موت کی سزا دے دی جائے گی. یہ قانون علوم اسلامیہ کے طلبہ جب اس کی بنیاد، اس کے سورس، اس کے ماخذ، اس کے استدلال کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن و سنت پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ قرآن مجید میں اس قانون کا کوئی ذکر ہے، نہ کسی صحیح روایت یا حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے. کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو، یعنی یہ جو قانون کے الفاظ ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ ریفرنس قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی صحیح حدیث یا روایت میں موجود ہے. ہمارے علماء جو ہیں وہ اس قانون کی بنا استدلال یا اس کا جو سورس آف ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بہت منتشر ریفرنسز پیش کرتے ہیں. وہ بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے ہم نے یہ قانون اخذ کیا ہے، گویا قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس میں یہ اشارہ نکلتا تھا، جس سے ہمارا یہ استنباط اور ہماری یہ انڈکشن ہے کہ وہ اصل میں توہین رسالت ہی کی سزا بیان کر رہی ہے. وہ جو آیت ہے اس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے. تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی یہ آیت 35 اور 34 ہے، تو اس پر غور و فکر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قانون ہے جس صورت میں یہ موجود ہے تو اس قانون کا سورس یا ماخذ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. اس لیے اس آیت میں جو چیز زیر بحث ہے وہ محاربہ ہے، یعنی فساد ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو فساد ہوتا ہے وہ کسی جرم کے، کسی مجرم کے محض جرم کے سرزد ہو جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ فساد جو ہے وہ سرکشی اور توہین پر اصرار اور ایک فساد انگیز رویہ ہوتا ہے جس کو آپ فساد قرار دیتے ہیں. تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ جن چیزوں، جن جرائم پر سزا کی بات کر رہی ہے وہ محض جرم نہیں ہے بلکہ ان جرائم پر اصرار ہے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر یہ جرم پر اصرار کرنے والے توبہ کر لیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی اس وقت سے پہلے جس وقت کہ ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے، تمہارے قابو میں آ جائیں، وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی شفقت ابدی ہے. گویا یہ جو موجودہ قانون ہے آپ کے سامنے جس کو 295 سی کہا جاتا ہے، اس کی اصل، اس کی بنا استدلال قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کے علاوہ چند واقعات ہیں، بعض علماء جو ہیں
ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں دو منٹ میں حسن، لیکن میں یہاں پہ اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں پروفیسر فرید پراچا صاحب کو لینے کی، کیونکہ بہرحال ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں اس میں مختلف طبقات کی رائے میں ان کا جو موقف ہے اس میں فرق ہے، اور راؤنڈ ٹیبل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر ایک کی رائے کو سنا جائے اور اس کے خلاف یا اس کے حق میں جو بھی استدلال ہے ہمارے ماہرین کے وہ دیں، اور ہمارے تینوں ماہرین، چاروں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ اپنی اپنی جگہ اسلامی امور میں اور اسلامی قانون میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں پروفیسر فرید پراچا صاحب کو لینے کی، جیسے ہمیں ملتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ آج پاکستان میں یا تو ٹیلیفونز کا سلسلہ خراب ہے اور یا ویسے ہی بدقسمتی کہ وہ مل نہیں رہے ہمیں. تو بہرحال اگر ہمیں آج نہیں ملیں گے تو ہم اپنی آئندہ راؤنڈ ٹیبل میں ان کے نظریات اور ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اچھا، میں ظفر الاسلام خان صاحب سے پوچھوں گی کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں برِ صغیر کی تو ایک جو مشہور کیس ہے وہ علم دین والا کیس جو ہے, اور جس میں پھر وہی موب جسٹس ہمیں آخر میں نظر آتی ہے کہ عدالت نے تو عمر قید کی سزا دی, لیکن کیا اس قانون کا اطلاق اسی وقت ہوا یا اسے پہلے موجود تھا برِ صغیر میں جو اب ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی شکل میں ہے؟ ظفر صاحب,
محاربہ, محاربہ کا مطلب فتنہ فساد نہیں ہے, محاربہ کا مطلب جنگ کرنا ہے. یہ حرب سے ہے, الذین جو حاربون اللہ و رسولہ باقاعدہ, یعنی جو جنگ کرتے ہیں. جنگ کرنا ایک الگ چیز ہے اور بولنا یا کچھ کہہ دینا ایک الگ چیز ہے. تو جو استدلال یہاں کیا گیا وہ بالکل غلط ہے اور محاربہ نہیں ہے. جو عربی جانتے ہیں, میں عربی اچھی طرح میں جانتا ہوں, میں مجھے معلوم ہے کہ محاربہ کا مطلب فتنہ فساد بالکل نہیں ہے, بلکہ جنگ چھیڑنا ہے, جنگ کرنا ہے. تو اس لیے اس کا استدلال نہیں ہو سکتا ہے. یہاں ہندوستان میں جو آپ نے فرمایا, یہاں پر اس طرح کا قانون ممکن ہے کہ کہیں سو رہا ہو کسی 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 انسٹیٹیوٹ میں کسی جگہ پہ, لیکن عملاً جو ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے, نہ مسلمانوں کے لیے نہ ہندوؤں کے لیے ایسی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی خود جا کے قتل کر دے وہ الگ بات ہے, پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے. اگر وہ جی ایسا ہی ہے یہاں پہ.
اچھا, تو کوئی کوئی کیسز مطلب کوئی ایسے ہیں عدالتوں میں جو آئے جو آپ سمجھتے ہوں کہ قابل ذکر ہیں آج کی جو گفتگو ہے, یعنی اسلام, کیونکہ دیکھیں نا اسلام میں تو گنجائش اس کی بھی ہے نا اجتہاد کی, اور ترامیم ہمیں ہندوستان میں نظر آتی ہیں, طلاق کے قانون پہ بھی بات ہوئی. تو کچھ اس بارے میں آپ بتائیے کہ کوئی ایسی مثالیں جو کہ ہم اس صادق آتی ہوں آج کی گفتگو پر.
نہیں, بہت زیادہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو چلا جاتا ہے کہ میرے دین کی بےزتی ہوئی ہے یا میرے فلاں گاڈ کی بےزتی ہوئی ہے, کبھی کوئی مسلمان ہنگامہ کرتا ہے, لیکن وہ بات عموماً کہیں آگے نہیں بڑھتی ہے. وہ کچھ مقدمہ چلتا ہے, کچھ دن چلتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, اور بہت بہت ہوا تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم معافی مانگ لو, معافی مانگ لیتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن جیل ویل جانے کی بات کوئی بہت ہی کم ہے, ایسا ہے نہیں یہاں پر جو ہے اس طرح کی چیز. کوئی آدمی خود جا کے کسی کو قتل کر دے وہ الگ ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن حکومت کی طرف سے یا عدالتوں کی طرف سے یا قانون کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بےزتی کر دے تو اس کی گردن مار دو یا اس کو عمر قید دے, تو ایسی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ کوئی مسئلہ اس وقت یہاں پہ نہیں ہے.
اچھا, فرید پراچا صاحب خوش قسمتی سے ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم پراچا صاحب.
وعلیکم السلام.
براجہ صاحب جماعت اسلامی کے نائب ہیں اور اس کے علاوہ یہ معروف اسکالر ہیں, ہمارے سننے والے بھی ان کو مختلف پروگراموں میں اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے مذافرات میں باقاعدگی سے سنتے ہیں. تو براجہ صاحب, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کی بنیاد کے بارے میں کہ اس کی تاریخی اور اس قانونی ماخذ کیا ہے, اور ابھی ہمارے ذکر یہ ہوا کہ کیا قرآن پاک میں اس کا ماخذ قرآن پاک ہے یا کوئی مستند حدیث ہے. تو اسی بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں.
دیکھیے, اس میں ساری چیزیں ہیں, یعنی قرآن پاک بھی اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, احادیث مبارکہ بھی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زندگی کے اندر ہونے والے واقعات بھی, پھر اس کے بعد جتنے بھی فقہا ہیں یعنی جو ہمارے اسکول ہیں اس کے فقہ کے, ان کی بھی رائے, پھر اس کے بعد یہ کہ پورے ایک سارے عرصے میں جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں کہ پوری امت اس بارے میں ایک ہی موقف کے اوپر رہی ہے, تو وہ بھی بالکل ایک واضح ہے. اتنے مختصر پروگرام میں میں وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن یہ کہ انہی بنیادوں پہ پھر ہماری اسمبلی نے بھی 295 میں سی کے بارے میں جو ایک فیصلہ دیا, پھر اس کے بعد اس کی تشریح وفاقی شرعی عدالت کے اندر ہوئی, اور اس میں بھی پھر وفاقی شرعی عدالت نے تمام علماء کو, تمام مکاتب فکر کو انہوں نے اس سلسلے میں ان کی آرا لی, پھر اس کے بعد یہ ہوا. تو ایک تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے, دوسری اس میں یہ ہے کہ جب بھی یہ معاملات ہوئے تو یہ پہلو ہوا کہ جی کیا اس کو صرف کسی ایک تھانے کی بنیاد پہ چھوڑا جا سکتا ہے, اس میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ کیا گیا کہ ایس پی لیول کا کوئی آفیسر جو ہے وہ تفتیش کرے یا ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دے, تو اس سے بھی دینی طبقات نے اتفاق کیا کہ جی ٹھیک ہے, جتنے بھی اس میں ایسے ہی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے कोई नाजायज किसी के को मुलव्वस न किया जा सके तो उसके बारे में भी जो भी अगर तहफ़ुज़ात किए गए तो उससे इत्तफाक किया गया। ये सारी चीजें, मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूं फिर आप सवाल, ये सारी चीजें जो है ये तदारक है और ये तहफ़ुज़ है कि कोई भी फर्द कानून को अपने हाथ में न ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी पैगंबर के बारे में जो एक जज्बात किसी भी मुसलमान के या किसी भी पैगंबर के मानने वाले के हो सकते हैं, उसका तकाजा यह है कि अगर कोई किसी जगह पे तोहीन हो तो वो अपने आप कानून को हाथ में न ले, वो अपने आप जल्दबाजी के अंदर कोई फैसला न करे और उसके बजाय जो है वो कानून का एक रास्ता मौजूद हो और कानून जो है वो इसमें अपना इकदाम करे। तो ये जो कवानीन बने हैं ये दरअसल एक लिहाज से तहफ़ुज़ फराहम करते हैं और डेटरेंट है।
प्राची साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी गुफ्तगु में आपने कहा कि इसके माखज़ की जब हम बात कर रहे थे कानून की, तो आपने कहा कि रसूल अकरम की अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाले वाक़यात भी जिसका माखज़ है, तो हमें उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो बचपन से अपने कोर्स की किताबों में पढ़ते आए कि एक औरत जो उन्हें तंग करती थी, उन पर गंदगी फेंकती थी, गालियाँ देती थी, जब वो उन्हें नज़र नहीं आई दो दिन तो वो उसकी इयादत के लिए गए जब उन्हें पता लगा बीमार है वो, तो हमें वहाँ ऐसा कोई हुक्म, मतलब कम से कम मेरे मालूमात के तहत नहीं नजर आता कि उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर कीचड़ उछाले।
जी अच्छा, आपका सवाल है, एक है मुखालिफ होना, एक है तौहीन करना। कुफार के बारे में, मुशरिकीन के बारे में, मुखालिफीन के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतुल लिल आलमीन है आपने इसी शफकत का और इसी रहमत का मुजाहरा किया है। आपने जब फतह मक्का हुआ तो आपने तमाम उन कुफार को कि जिन्होंने सख्त तरीन आपके खिलाफ इकदाम किए थे उनको आपने माफ करने का, एक आम माफी का आपने ऐलान कर दिया ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम कह के। अलबत्ता गुस्ताखों के बारे में फतह मक्का के दिन भी इब्ने खुतल एक है कि जो तोहीन आमेज शायरी करके फिर उसके बाद जगह जगह मजमे लगा के वो कुछ उसने किराए की वो लौंडियाँ वगैरह रखी हुई थी तो वो करता था तोहीन आमेज एक तो आपने उसके बारे में उस वक्त भी ये कहा कि बाकी सब के लिए माफी है लेकिन इब्ने खुतल अगर खाना काबा के पर्दे के साथ भी चिमटा हुआ हो तो इसको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह काब बिन अशरफ एक यहूदी जिसने बहुत ही ज्यादा यानी तौहीन आमेज पूरा उसका कैरियर है, उसी तरह से उसके कत्ल के लिए आपने कहा सहाबा में, और एक मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि ये मेरे जिम्मे है और वो गए। इसी तरह अबू राफे ये भी एक है इसके, और अब्दुल्ला बिन अतीक ये इनको एक मुहिम जो है वो गई। फिर बहुत ज्यादा और वाकयात है, यानी गोया के ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक एक रहमत की और माफ करने की है, लेकिन तौहीन के सिलसिले में जो थे वो वाकयात जब भी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में सख्त रवैया इख्तियार किया, इसलिए कि पैगंबर की जात अगर तज़ीक का नऊज़ु बिल्लाह एक निशाना बन जाए तो फिर वो जो एक पूरा एक एहतराम यानी पैगंबर किसी भी पैगंबर के बारे में है वो एहतराम जो है और वो मुतासर कोई माने या ना माने लेकिन मजाक उड़ाने और तस्हीक करने और तौहीन करने का किसी को हक नहीं है।
बहुत शुक्रिया। और मैं क्योंकि आप अब शामिल हुए हैं तो मैं बता दूं आपको कि नई दिल्ली से डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब जो कि मारूफ स्कॉलर हैं, और मोहम्मद हसन इलिया साहब मलेशिया से, ये भी जाने पहचाने और मारूफ स्कॉलर हैं, हमारे साथ शामिल हैं। मैं ज़फ़र साहब अब आपसे कहूँगी कि आपने गुफ्तगू सुनी, अगर आप इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहें पराचा साहब ने जो बात की।
नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा जो हुजूर बाद के ज़माने में जो हुक्म हुआ था बाज़ लोगों को कत्ल करने का वो बहुत ही खास हालात थे, जबकि इस्लाम अभी 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 जड़ नहीं पकड़ा था, अभी इस्लामी हुकूमत जड़ नहीं पकड़ी थी। उस वक्त के हालात हैं कि ये लोग उकसाते थे लोगों को जंग करने पर, उकसाते थे कबीलों को कि वो आकर के लड़ाई करें, वो बहुत ही खास हालात थे, आज के हालात नहीं थे। इसीलिए हम देखते हैं कि उसके बाद से जो हालात हुए اسلامی جو دور ہے اس کے بعد حضور پاک کے بعد 1400 سال تک 1500 سال تک ایسے حالات نہیں ہوئے جب اسلام بہت ہی طاقتور تھا. امیہ بنو امیہ کے زمانے میں نہیں ہوا, بنو عباس کے زمانے میں نہیں ہوا. خود اسپین میں اسلامی حکومت بہت طاقتور بہت اچھی تھی, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ابن النجریلہ نامی ایک یہودی تھا, وہ مستقل کتابیں لکھتا تھا حضور پاک کے خلاف, اسلام کے خلاف. کسی نے نہ اس کی نقصید نہیں پھوڑی بلکہ اس کے خلاف کتاب لکھ دیا. تو جب اسلام متمکن ہو گیا, طاقتور ہو گیا, اس کے بعد یہ حالات بدل گئے. اس وقت بالکل دوسری صورتحال تھی, پھر بھی فتح مکہ کے بعد جو لوگ مستقل ان کے خلاف حضور پاک کے خلاف جو جنگ چھڑے ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا. یہ مثال دیتا ہے کہ اسلام کیسا ہے. اسلام وہ والا نہیں ہے جو سخت دلوں والا اور دوسروں کے خون کا پیاسا ہو, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام اگر وہ ہے تو وہ ہمارا اسلام بالکل نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہوگا. وہ شدت پسند لوگوں کا ہوگا, وہ القاعدہ اور داعش جیسے لوگوں کا ہوگا جو لوگوں کو ذبح کرتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی بہت ہی غلط جو تصویر پیش کی جا رہی ہے. حضور پاک نے جو دیا تھا اس کے باوجود, حالانکہ کچھ لوگوں کا وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن وہ بہت ہی خاص حالات میں تھا, وہ عمومی حالات نہیں تھے. جب عمومی حالات ہو گئے تو اسلامی تہذیب میں بہت لمبی اس کی تاریخ ہے, 1400-1500 سال کی, یہ چیزیں بالکل نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہونی چاہیے.
شکریہ. اور الیاس صاحب, میں آپ سے اب یہ پوچھوں گی کہ پاکستان میں اس وقت جو قانون 295C کے نام سے ہے, جس کے تحت توہین رسالت کی سزا موت ہے, کیا تاریخی طور پر اسلام کے جو فقہ ہیں, یورسٹ جو ہیں, ان کے پاس کوئی ان کا بیان یا کوئی شہادت اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے؟ الیاس صاحب,
پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں, میں بالکل متفق ہوں اس معاملے میں ظفر الاسلام صاحب سے, جنہوں نے یاد کیا کہ جو ہر بوند سے جو علماء کا استدلال ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ آدمی کسی الزام سے انکار کرے یا اپنی بات کی وضاحت کر دے, اس سے اصرار نہ کرے, تو لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ وہ محاربہ یا فساد سے ارض کا اگر کوئی مجرم بنتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے, تو آپ کہہ دینا اور اس کی وضاحت کر دینا یہ محاربہ یا فساد سے لرد میں نہیں آتی. یہ پہلی چیز میں وضاحت کر دوں کہ علماء کا یہ استدلال اس سے متفق نہیں ہے اور یہ استدلال بھی بے بنیاد ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو رائج قانون ہے پاکستان میں 295C کا, تو کیا یہ ہمارے جو فقائے امت اور جل قدر علماء اور قدماء بزرگ گزرے ہیں ان کی رائے کے بھی مطابق ہے؟ تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کی رائے کے بھی مطابق نہیں ہے. مثلا اس قانون کو اگر آپ پڑھیں تو اس قانون میں اس بات کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جس شخص پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے کوئی بہتان تراشی کی ہے یا اس نے کوئی نعوذ باللہ کوئی گستاخی کی ہے, وہ شخص اپنی بات کے بارے میں خود کیا رائے رکھتا ہے, کیا اس کا اپنا بیان معتبر ہے اس بارے میں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, یا مثلا اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے غصے میں, اشتعال میں, رد عمل میں, اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں, تو ہمارے فقہا کی جو رائے ہے وہ اس موجودہ رائج قانون سے بالکل مختلف ہے. مثلا اگر میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں, بہت معروف فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ ہیں, آپ امام شافعی کی رائے دیکھیں, امام نخعی کی دیکھیں, امام سوری کی رائے دیکھیں, یہ سب رائے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں فقہا کے نقطہ نظر کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا کر دیتا ہے تو اس کو توبہ کے لیے مہلت دی جائے گی. بعض فقہا کے نزدیک 3 دن دی جائے گی, بعض فقہا کے نزدیک 2 مہینے دی جائے گی, اور بعض کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت تک دی جائے گی جب تک توبہ کا امکان ہے. بہت معروف کتابیں ہیں فقہ کی, یہ بات کوئی مطلب پوشیدہ بات نہیں ہے. السیف المسلول اعلیٰ منصب رسول امام سبکی کی کتاب ہے, السارم المسلول اعلیٰ شاطم رسول ابن تیمیہ کی کتاب ہے, مقصود امام سرخسی کی کتاب ہے, معروف فقہا ہیں, انہوں نے اس کو بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ ان کے نقطۂ نظر کے مطابق اگر کوئی توہین کر بھی لیتا ہے اور توہین ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو مہلت دی جائے گی, توبہ کی مہلت دی جائے گی, رجوع کی مہلت دی جائے گی. بلکہ امام سرخسی نے تو سیدنا علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک 2 مہینے تک کی مہلت دے دی جائے گی. تو موجودہ قانون فقہ اسلامی کے بھی بالکل اس معاملے میں اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایک پہلو ہے.
دوسرا پہلو یہ ہے, جی, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, تو میں فرید پراچا صاحب سے کہوں گی کہ اسی سوال کے جواب میں اگر وہ کوئی مختلف بات کہنا چاہیں یا ان کی بھی یہی رائے ہو. پراچا صاحب, فرید پراچا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال ہے یا تو ان کا فون کٹ گیا ہے یا ہم ان سے کنیکٹ نہیں ہیں صحیح طرح سے انجم، ان کی آواز نہیں آ رہی. اچھا میں کراچی صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کا فون کٹ گیا ہے اور انجم ان کو دوبارہ ملا رہے ہیں. میں ظفر صاحب آپ سے پھر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اتفاق کرتے ہیں جو انہوں نے کہا الیاس صاحب نے ابھی، اور یا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں اگر آپ
دی ہیں جو اسرار مول مسنون وغیرہ سب ادھے کو توبہ کا موقع دیا جائے گا. اور یہ چیزیں جو ہے انتہائی حالات میں ہوتی تھیں، یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں جا کے شکایت کر دیا اور فوراً اس کی جو ہے عدالت شروع ہو گئی اور فوراً جو ہے اس پہ پھانسی کا حکم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا. جو بہت ہی استثنائی حالات ہوتے تھے اس کے لیے ہے، اور اس کے اندر بھی توبہ کرنے کی پوری گنجائش ہے. یہاں تک کہ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اسلام کے خلاف ان کو بھی توبہ کرنے کی گنجائش ہے، اگر ان کو جنگ سے جنگ کی حالت میں نہ پکڑا جائے بلکہ جنگ کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اس کے بعد پکڑے جائیں تب بھی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. تو کافی ہمارے یہاں اس بات کی وسعت ہے، اور جب بھی اسلام میں اسلامی حکومت یا اسلامی جو معاشرہ ہے وہ متمکن ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا ہے. جو معاشرہ خوفزدہ ہوتا ہے، جو معاشرہ دوسروں سے ڈرتا ہے، وہی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ختم نہ کریں جو کہ ہمارے بارے میں بہت ہی غلط تصور پوری دنیا میں پھیلاتی ہیں کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم دوسری رائے کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر اپنی بات چھوپنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز نافذ ہو سکتی ہے تو مسلمانوں پر ہو سکتی ہے، غیر مسلموں نہیں ہو سکتی ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، ان سے ہم کو تصور کریں گے اور کیوں ان سے مانگیں گے کہ بھائی وہ یہ بات مانے جو کہ ہم سمجھتے ہیں. غیر مسلمین پر اس کا اطلاق ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں پر ہونا چاہیے. اگر وہ اس طرح کی گالی گلوچ کرے حضور پاک وغیرہ کے بارے میں، پھر اس سے مصالحہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو توبہ کا موقع ملے گا.
شکریہ. اور پراچا صاحب واپس آ گئے ہیں، فرید پراچا صاحب آپ سے، آپ نے اگر سنا ہو میں نے جو سوال پوچھا تھا اس وقت آپ غالباً ٹیلی فون پر تھے، کہ کیا پاکستان میں جو اس وقت قانون ہے 295C اور تاریخی طور پر جو اسلام کے فقہا ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے یا کوئی شہادت ہمیں وہاں ملتی ہے؟
سوال آپ کا واضح نہیں ہوا.
میں نے یہ سوال ہے جی، میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت جو قانون ہے پاکستان میں رسالت کا جو 295C ہے، تو تاریخی طور پر جو اسلام کے فقہا ہیں مثلا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، تو ہمیں کوئی ایسی وہاں مثال ملتی ہے، کوئی شہادت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہو کہ سزائے موت دی جانی چاہیے؟
جی بالکل ہے. یعنی یہ ہے نا جی کہ جس کو فتویٰ کہتے ہیں نا
جی،
کہ تمام اختلاف بھی رہا ہے لیکن جب اس پر ایک فتویٰ قائم ہوا جس میں تمام مسالک اکٹھے تھے، جیسے میں نے یہ کہا کہ وفاقی شرعی عدالت میں جب یہ معاملہ گیا تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی جہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے جو کسی فقہ کو نہیں مانتے یا شافی فقہ کے قریب ہیں وہ ان کے بھی تھے، اور فقہ جعفریہ کے بھی. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ہوئی ہیں، اور اس میں جو ایک اختلافی فقہا کا تھا وہ بھی وہاں پہ نقطۂ نظر آیا، اور اس کے بعد اس پر ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس میں جو سارے پہلو کو مد نظر رکھ کر رہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک متفقہ فتویٰ ہے، تو وہ فتویٰ اسی بارے میں ہے. اس کے علاوہ یہ بات کہ جی اس سارے میں ابھی میں یہ سن رہا تھا کہ غیر مسلم، یعنی غیر مسلموں کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ تسلیم نہ کریں، یعنی یہ بالکل کوئی کسی پر پابندی کسی پر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن توہین کرنے کا اختیار تو نہیں ہے کسی کو بھی. مسلمان کسی پیغمبر کی بھی بلکہ کسی بھی یعنی جو کسی بھی مذہب کے جو پیشوا ہے ان کی کسی کی بھی توہین کسی صورت نہیں کرتے، اور آسمانی مذاہب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک سارے پیغمبروں پر ایمان نہ رکھیں. اس لیے کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نے کسی پیغمبر کی توہین کرے. اسی طرح کسی غیر مسلم کو بھی یہ اختیار تو نہیں ہے، یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ بالکل نہ تسلیم کرے، لیکن نہ ماننے کا مطلب توہین کرنے کا اختیار تو نہیں ہے. دل آزاری پر دنیا بھر کے اندر قوانین موجود ہیں، پرچم کی دل جو ہے وہ آپ توہین نہیں کر سکتے، آپ کانسٹیٹیوشن کی توہین نہیں کر سکتے آپ، اور اس بارے میں سخت ترین قوانین موجود ہیں، تو کجا کسی مذہب کے جو سب سے بڑے پیشوا ہے ان کے بارے میں ہم کہیں کہ جی چونکہ یہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کو تو اختیار ہے کہ یہ کر دے، تو یہ کسی صورت نہیں ہے.
لیکن
کسی کو یعنی ایک فرد کو دوسرے فرد کی توہین کا اختیار نہیں ہے، کجا کہ کسی کو صرف اس لیے کہ وہ نہیں مانتا اس لیے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے. تو اس بارے میں تو بالکل ایک کامن سینس کے تحت آنے والی یہ بات ہے کہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا.
لیکن اس میں جو ترمیم ہوئی، یعنی اس سے پہلے سزائے موت نہیں تھی، آپ نے درست فرمایا کہ مختلف جو چیزیں ہیں مثلا پرچم کی توہین کرنا یا ایک شخص کی توہین کرنا، اس کی سب کی سزائیں ہیں، لیکن کیا یہ سزا سخت نہیں ہے زیادہ کہ کسی شخص کو سزائے موت دے دی جائے اور وہ بھی کوئی ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے؟ جیسے کہ ایک جو مثال ہمیں ملتی ہے انگریزوں کے زمانے کی کہ کتاب لکھی گئی، لیکن اس میں تو کچھ نہیں، دو عورتوں کا جھگڑا تھا، اس نے ایک عورت نے کہا جو گواہی تھی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ سزا زیادہ سخت ہے نہیں ہے کہ موت کی سزا دے دی جائے اس طرح کے کیسز؟
دیکھو نا جی، کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت ایک بڑے وقوعے کو روکنے کی ہوتی ہے. وہ سزا دینا دراصل اتنا مقصود نہیں ہوتا جتنا اس کی بنیاد کے اوپر، جیسے ہاتھ کاٹنا ہے چوری کی سزا ہے یا اسی طرح سے زنا کی سزا ہے. اب یہ سخت سزائیں ہیں بظاہر ہے، لیکن یہ معاشرے کو امن دیتی ہیں. اسی طرح سے اگر یہ سزا موجود ہے اور اس کو رکھا گیا ہے اور مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں کہ جہاں پر کوئی دل آزاری کرے اور کوئی خدا نہ خواستہ اس پر ریئیکشن دے. تو کسی طرح کی بھی چیزوں سے روکنے کو یا معاشرے کو امن سے رکھنے کے لیے ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس حکمت کے تحت ہوتی ہیں کہ جس سے آخر کار معاشرے کو امن نصیب ہوتا ہے.
اچھا فرید پراچا صاحب، میں اگلا سوال آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نہ صرف یہ کہ ایک اسکالر ہیں بلکہ آپ کا قانون سازی میں بھی دخل ہے. تو میں جیسے اور پھر یہ کہ جماعت اسلامی پاکستان کی جو دینی جماعتیں ہیں ان میں اس کی ایک اہم سیاسی حیثیت ہے، اور اس وقت جو آسیہ بی بی کے مقدمے کا فیصلہ ہے اس کے احتجاج میں جماعت اسلامی شامل ہے. تو میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ اس سے قطع نظر کہ یہ 295C غلط ہے یا درست ہے، لیکن اگر پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس نے اس کی توجیہ بھی دی ہے، اس پورے فیصلے کی پہلی دفعہ اردو میں اور انگریزی میں کاپی بھی دی گئی اور وضاحت بھی کی گئی، تو کیا اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس شواہد نہیں ہے، تو یہ مان لینا مناسب ہے یا اس پہ احتجاج کرنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے کہ اس پہ احتجاج کیا جائے اور
اس پہ یہ ٹھیک ہے بات ہے؟ یعنی عدالتوں کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عدالت کے فیصلے کے میرٹ اور ڈی میرٹ جو ہیں وہ تو بہرحال فیصلہ ہونے کے بعد زیر بحث لائے جا سکتے ہیں اور لائے جاتے ہیں اور اس پر کانفرنسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی جتنا ایک پریشر کریٹ کیا گیا یورپی یونین کی طرف سے، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ جی پی ایس کو مشروط کر دیا گیا آسیا کیس کے ساتھ، یعنی کوئی ایک کیس کسی ملک کے اندر موجود ہو، کسی دوسرے ملک کو یا کسی ادارے کو، عالمی ادارے کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اس کیس کے سلسلے میں ایک پریشرائز اس ملک کو یا اس کی عدالتوں کو پریشرائز کرے. اسی طرح کی دیگر آپ دیکھیں ابھی جو فیصلے کے بعد پھر خود یو کے کی طرف، امریکہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے جو ایک رد عمل آیا ہے، تو گویا کہ یہ اس نے ایک فضا پہلے سے بنا دی کہ جی ہماری عدالتوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ہماری حکومت کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل قانون بھی ہے اور ایتھک بھی ہے کہ کسی ملک کو بھی کسی کی ملک کی عدالت کو اور کسی ملک کی حکومت کو محض ایک کیس کے سلسلے میں پریشرائز کرنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ انصاف میں اور عدل میں مداخلت کے مترادف ہے. تو چونکہ یہ سارا ایک پس منظر تھا اس لیے اس پر جو ایک رد عمل لوگوں کی طرف سے آیا یا خود جماعت اسلامی نے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑی بڑی ریلیاں کی ہیں. اور یہ بات بھی ایک قابل ذکر ہے کہ ہماری ریلیاں جہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ موجود تھے, کسی ٹریفک کی بتی یا کسی پھول کی پتی کا بھی نقصان نہیں ہوا. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ محض یعنی بعض شرپسند عناصر ان کی بنیاد پر پوری اس ایک ناموس رسالت کے سلسلے میں جو ایک جذبات ہے ان کے سلسلے کو کوئی منفی تعصب جو ہے ان کے سلسلے میں نہیں پیدا کیا جا سکتا. تو بہرحال یعنی یہ موجود ہے. اور اب جو کچھ بھی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ صرف اس کیس کے لیے نہیں ہو رہے, یہ ہو رہے ہیں کہ کیا اس کے بعد اگلا ہدف ہمارے ناموس رسالت کے قوانین تو نہیں ہے جن کے سلسلے
لیکن میں یہاں پہ براچی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی, صرف یہ میرا کمنٹ ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بات تو ساری یہ ہے کہ ایک عورت ہے, ماں ہے, اور مطلب صرف مائیں بھی جرم کرتی ہیں, لیکن اس نے اس کا جرم ملزم ہے, وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ عدالت میں جرم ثابت نہیں ہوا. تو اگر اس کو ایک مثال بنانے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی مطلب اس میں تو جب آپ پروٹیسٹ جو ہے اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے پھر کہ یہ آسیہ بی بی کے خلاف تھی. آپ نے دیکھا کہ اس کے ان کے وکیل بھی چلے گئے ملک چھوڑ کے, اور ان کے شوہر بھی اپیلیں کر رہے ہیں کہ, اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی جو ان کو خدشات ہیں وہ بے جان ہی ہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عدالت نے چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے مار دیا, اور پھر آگے کوئی بھی سنوائی نہیں ہے ان لوگوں کی. تو میں اب الیاس حسن الیاس سے یہ پوچھوں گی کہ حسن صاحب, آپ نے پراچا صاحب کی بات سنی اور ایک حد تک انہوں نے عدالت کے فیصلے سے اتفاق, انہوں نے کہا کہ عدالت کا احترام واجب ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو کچھ نظر آتی ہے کمی تفتیش میں یا تحقیق میں یا شواہد میں, کیا آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, پہلے تو میں بنیادی ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اس قانون کے حوالے سے جو ہمارے بہت ہی محترم فرید پراچا صاحب نے فرمائی ہے کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. میں نے جو گفتگو میں یہ بتایا کہ ہمارے جو جلیل القدر فقہا ہیں جن کا احترام ہم سب کرتے ہیں اور ہم سب ان کی, بلکہ پاکستان میں ہمارے علماء تو ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کے نزدیک بھی جس صورت میں ابھی یہ قانون موجود ہے ان کے نزدیک اس قانون کی یہ شکل نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جب اس موضوع پر گفتگو کی, کتابیں لکھی, انہوں نے بتایا کہ جو توبہ ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اس کو مہلت دی جائے گی, بلکہ میں نے ریفرنسز دے کر ابھی یہ بتایا, مجھے بہت خوشی ہوتی کہ فرید پراچا صاحب اس کو موضوع بنا کر یہ کہتے کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ ہوں یا امام سرخسی ہوں یا امام باقی ہمارے جلد و قدر علماء ہوں, انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ ایک شخص کا اپنا بیان اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو مہلت. تو یہ چیز تو کچھ قانون میں موجود ہی نہیں ہے. قانون تو کہتا ہے کہ جس نے توہین رسالت کی سزا دی اس کو موت دی جائے گی, اور ہماری جو فقہ ہے, جو ہمارے جو جیورسٹ ہیں جن کو لوگ دنیا میں مانتے ہیں, ان کی تقریب کرتے ہیں, ان کا اپنا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, لکھا ہوا موجود ہے, کلاسیکل بکس میں موجود ہے. تو پہلی تو ایک چیز جس پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ان چیزوں سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. حقیقت یہی ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس قانون میں اس بات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, اس کو مہلت دی جائے گی, جو ہمارے فقہا کے نظر آتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز جو آپ کا سوال ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اس پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں سب سے پہلے آپ کو بہت دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں, اور وہ چیز جو ہے وہ بہت بڑے عالم مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی ان کا تبصرہ ہے کہ اس پورے واقعات پر, یہ جو توہین رسالت کے اوپر ہم جذباتی ہوتے ہیں, ایک سزا بنتی ہے, میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا, یہ ان کے الفاظ ہیں جو الفاظ ان کے شاگرد نے ایک کتاب میں لکھے. میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان اس معاملے میں اتنے زیادہ جذباتی اور حساس ہو جاتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہاں حضرت کی سبکی میں اپنی سبکی کا غیر شعوری احساس پوشیدہ ہے. مسلمانوں کی خودی اور انا مجروح ہوتی ہے. ہم جسے اپنا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں تو مجھ کی اہانت نہیں کر سکتے. چور در حقیقت اپنی انانیت پہ پڑتی ہے, لیکن مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی محبت میں ان کو یہ پیغمبر کی محبت ہے جو ان کو انتقام پر آمادہ
میں اب آپ کو کیونکہ صرف ہمارے چند منٹ باقی ہیں الیاس بہت شکریہ آپ کا میں ظفر الاسلام صاحب سے کہوں گی مختصراً اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں
میں بالکل میں متفق ہوں اس بات سے کہ یہ جو چیزیں یہ آنا کا مسئلہ ہے اور کچھ لوگ اس کو سیاسی طور سے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی چوداہٹ وہاں قائم کریں اور اس سے پورے عوام کو یہ شدت پسند بناتے ہیں یہ اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام یہ نہیں ہے جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں وہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ اسلام خود ساختہ ہے اور سیاسی اسلام ہے جس کے تحت جو ہے دوسروں کی جان لینا جبکہ خود یہ لوگ مجرم ہوتے ہیں بڑے سے بڑے جرائم کرتے ہیں لیکن کسی ایک غریب فقیر بجائی عورت ہے اس نے کچھ کہہ دیا اس کو موقع دینے کے بجائے معافی مانگنے کے بجائے توبہ کرنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے اس کو لٹکا دیا جائے یہ اسلام نہیں ہے اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ باہر کے لوگ بول رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہیومن رائٹس کا ایشو اس کو یونیورسل جورڈکشن مانا جاتا ہے دنیا میں ہر جگہ کہیں پر بھی ہیومن رائٹس ایشو ہو رہا ہے تو اس پر دوسرے لوگ بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور سمجھ لیا گیا ہے اس کو مان لیا گیا ہے اس لیے اگر باہر کے لوگ بولتے ہیں کہیں بھی ہوں بولتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور ان کو بولنا چاہیے اور نہ بولیں تب ان پر ان کی گرفت ہونی چاہیے کہ آپ اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ کسی کو اس سلسلے میں اپنے حدود وغیرہ کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ ہماری سرحدیں الگ ہیں اس لیے آپ نہیں بول سکتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو حق ہے کہ اس قسم کی زیادتی جب ہو تو وہ بولے اس لیے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے جس کو ساری دنیا مان چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ابھی تک دل سے اس کو نہیں مانا ہے ان کو بھی ماننا چاہیے انسانی حقوق بھی ہیں انسان غلطی بھی کر سکتا ہے اس کو موقع بھی دینا چاہیے لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فوراً جیسے کوئی غلطی کرے فوراً اس کو ڈنڈا مارو
بہت شکریہ ظفر الاسلام صاحب میں بس جی بہت آپ کا شکریہ اور میں آخر میں پروفیسر فرید پراچی صاحب میں آپ سے مختصر صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اس کیس کے فیصلے کی مخالفت کرتی رہی ہے تو کیا آپ سب سے اگر یہ پوچھوں میں کہ کیا آپ اس کے حق میں ہیں اول تو پہلی بات تو یہ کہ اب یہ دوبارہ عدالت میں جائے گا کیونکہ اس کے لیے اپیل کی بات ہو چکی ہے کہ اپیل منظور لیکن اگر اس کے بعد بھی بریت ہوتی ہے آسیہ بی بی کی تو آپ اسے قبول کریں گے یا آپ سمجھ
دیکھیے ہم میں تو خود جا رہے ہیں عدالت میں اور ہم یہ اس پہ مکمل وکلاء کی اور ماہرین قانون کی اور مفتیان کرام کی ہم میٹنگ بلا کے اس میں یہ اس پہ پورے میرٹ کے حساب سے ہم اس کو آگے پیش رفت کریں گے
درست.
باقی یہ ایک جملہ صرف میں کر کے بات ختم کرتا ہوں چونکہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے
جی.
کہ ہیومن رائٹس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھی ہیں ہیومن رائٹس روہنگیا مسلمانوں کے بھی ہیں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کشمیری ان عورتوں کے بھی ہیں کہ جن کو بے گناہ جن کو پیلٹ گن سے جن کو چھلنی کر دیا گیا ہے کہیں ان ہیومن رائٹس کے بارے میں بات جو ہے وہ نہیں ہوتی جن کو بے گناہ بنگلہ دیش میں پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے ایک بلا یعنی ایک اپنی ہی کورٹس بنا کے تو ہیومن رائٹس تو ان کے بھی ہیں ہمارے ہاں بہت سلیکشن ہے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں اگر بلا تفریق ہے جی شکریہ
میں بہت شکریہ کروں گی براچی صاحب آپ کا اور ویسے میں تھوڑا سا ایک جملہ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یورپی یونین نے ابھی بالکل حالیہ بیان میں مذمت کی ہے بہت سختی سے کشمیر کے حالات و واقعات کی تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب محمد حسن الیاس صاحب اور پروفیسر فرید پراچی صاحبان آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اس میں مزید ڈسکشنز کریں گے اس وقت چلتے ہیں ایک چھوٹے سے پرومو کی جانب
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے دور جانے کی ضرورت نہیں وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں
سامین ہمارے مہمان ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور غامدی صاحب نے کچھ گفتگو کا حصہ سنا ہوگا ڈاکٹر آپ نے سنا غامدی صاحب ہماری اس وقت کی گفتگو
جی میں سنتا رہا ہوں
اگر مختصراً پہلے تو اگر آپ اس پہ کچھ چند لفظ کہنا چاہیں لیکن اصل سوال میں آپ سے دوسرا کرنا چاہوں گی اس کے بعد
میں دونوں نقطہ نظر سامنے آ گئے ہیں, اور آپ پر بھی یہ بات واضح ہو گئی ہوگئی کہ ہمارے ہاں کے جو مذہبی عناصر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون انہوں نے بنا دیا ہے بس اس کو مان لیا جائے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بتائیں کہ قرآن مجید نے کہاں یہ کہا ہے کہ توہین رسالت پر کسی کی گردن مار دی جائے گی, تو وہ اس کے لیے کوئی بات پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بیان کیا ہے, یا اسی طرح بیان کیا ہے جیسے چوری کی سزا بیان کی ہے, جیسے بدکاری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے, تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید اور حدیث کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اور اس کو لکھ چکا ہوں, بارہا بیان کر چکا ہوں. یہ بات بھی بالکل صحیح کہی گئی ہے جن لوگوں نے بھی کہی ہے کہ ہماری فقہ میں بھی جس طرح کا قانون بیان ہوا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس طرح اس کو پاکستان میں تازیات پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ قانون قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ حدیث کے بھی خلاف ہے, یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف.
غامدی صاحب, میری بہت یہ خواہش ہے کہ ہم اپنا نہ صرف ریڈیو بلکہ فیس بک لائیو اسی موضوع پر کر کے تفصیل سے آپ سے بات کریں, لیکن اس وقت میں خاص طور سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آسیہ بی بی کے جو مقدمے کی بات جو جاری کیا, سپریم کورٹ نے بیان جاری کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس فیصلے کی جس طرح وضاحت کی گئی آپ اس سے مطمئن ہیں؟
اس فیصلے کے دو حصے ہیں. ایک فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس قانون کی بنیادیں کیا ہیں. فیصلے کا وہ حصہ انتہائی ناقص ہے, اس میں قرآن مجید کی جو آیات نقل کی گئی ہیں ان کا کوئی تعلق اس قانون سے نہیں ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے واقعات کا جائزہ لیا ہے, مقدمے کی روداد بیان کی ہے, پھر یہ بتایا ہے کہ اس میں کتنے تضادات ہیں. وہ حصہ بہت محکم ہے, بالکل صحیح ہے, اور اس میں جس بنیاد پر انہوں نے آسیہ بی بی کی رہائی کا فیصلہ کیا ہے قانونی لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ایسی سزا اگر کسی کو دینی ہے تو آپ کو بیانڈ ڈاؤٹ جرم کو ثابت کرنا ہوتا ہے. شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے, چنانچہ اسی شک کا فائدہ دے کر انہوں نے اس کی بریت کا اعلان کیا ہے. اگر آپ ان کے فیصلے کو جذبات سے الگ ہو کے قانون کی بنیاد پر دیکھیں تو وہ بالکل درست فیصلہ ہے.
تو آپ نے جو کہا کہ قانونی لحاظ سے ناقص ہے, تو کچھ آپ اگر وضاحت اس کی کریں, تھوڑا سا ہمیں قرآنی آیات کوئی جس آپ نے کہا کہ وہ غلط حوالہ دیا گیا ہے ان کا.
یہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو, مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں, عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں, ان کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ وہ اس اپنی حرکت سے باز آ جائیں ورنہ انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اذیت دی ہے, انہوں نے الزامات لگائے ہیں, انہوں نے بہتان تراشے ہیں, انہوں نے مسلمان عورتوں کو تنگ کیا ہے, انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود قرآن وارن کر رہا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو کیا یہاں پر بھی کسی کو وارننگ دی گئی تھی؟ کیا یہ کہا گیا تھا کہ فلان لوگ اگر باز نہ آئے تو ان کو سزا دی جائے گی؟ ایک دیہاتی عورت سال سے کے کھیت سے کام کرنے والی, معلوم نہیں کتنا دین کو جانتی ہے, کتنا ایمان کو جانتی ہے, ایک جھگڑے کے دوران میں کچھ الفاظ اگر فرض کر لیجیے کہتی ہے, تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا کہ اسے تلقین کرتے, نصیحت کرتے, اسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتاتے, اس کو دین کی دعوت دیتے, اس کو بتاتے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اس کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ٹانگ دیا جائے. یہ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے, کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا.
اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پانی پلانے, ایک محبت سے وہ پانی لے کر آئی تھی پلانے کے لیے جو لوگ دھوپ میں کام کر رہے تھے. تو بہرحال اس پہ بہت ساری وضاحت کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اور غامدی صاحب, میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی پروگرام میں زیادہ وقت دے کے ہم آپ سے اس پہ بات کریں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ ہی سامعین, میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی. انجم ہیرل گل ہمارے اس پروگرام کے میز پروڈیوسر تھے, شہناز عزیز کی طرف سے اور جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے چین کے حالیہ دورے میں اطلاعات کے مطابق ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ باہمی تجارت چینی کرنسی یوان میں ہوگی۔ اس حکمت عملی کے کیا مختلف پہلو ہیں، اس بارے میں اسد حسن نے پروگرام جہاں رنگ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال، انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ریسرچ فیلو فیصل محمد اور سینئر صحافی مسعود ستار سے گفتگو کی۔ مسعود ستار کا کہنا تھا،
یوان ٹریڈ کا ذکر کیا، یوان ٹریڈ تو آلریڈی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا جو والیوم ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بڑھا دیا ہے، تو اٹس اوکے، اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ اس وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری کرنسی جو ہے پچھلے چند ہفتوں میں بے انتہا ڈی ویلیو ہوئی ہے، اور اگر سے ہم اس کو ڈالر کے ٹرمز میں چائنا سے وہ اپنا ٹریڈ کرتے تو وہ اس میں جو ہے پاکستان کو لامحالہ نقصان ہوتا۔
فیصل محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے خیال میں یہ دورہ کیسا رہا، کیا آؤٹ کم آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ابھی تک آپ کے سامنے کیا کچھ آیا ہے؟
جنرل صاحب کے دورے سے توقعات بہت باندھ لی گئی تھیں، اور پاکستان ایک طرح سے پاکستانی حکومت جو موجودہ ہے یہ کوشش کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہونے والے ہیں پرسوں بروز بدھ، اس سے پہلے اگر چین کی طرف سے کچھ مالی امداد مل جاتی ہے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، وہ پاکستان کی نیگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے وہ بہتر کر دے گی آئی ایم ایف کے ساتھ۔ لیکن پاکستان کی وہ توقعات پوری نہیں ہو سکی۔ امیڈیٹلی چائنا نے کوئی اکنامک سپورٹ کا اس طرح اناؤنس نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ سپورٹ آگے مستقبل کے اندر ہوگی، اس کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چین بھی پاکستان کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اس پہ نگاہ رکھے گا اور دیکھے گا کہ وہ کس وقت پہ جاتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا جس کا پاکستان کہہ سکتا ہے کہ اس کو کامیابی آئی، وہ یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کا تجارتی خسارہ 10 سے 11 ارب ڈالر پہ جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے ٹوٹل تجارتی خسارے کا تقریباً 35 سے 40% ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم ایگریکلچر پروڈکٹس کو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس کے لیے مزید مارکیٹ ایکسس دیں گے، اس سے پاکستان کا تجارتی خسارہ تھوڑا سا کم ہونے کی امید ہے۔
اور سامعین، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جو تھنک ٹینک ہے یہاں کا ایک بڑا تھنک ٹینک، ان کے ساتھ ان کی وابستگی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پیش رفت تو یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ دونوں ملک یوان کے اندر بزنس کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ڈالر کے ڈالر میں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اوورال پاکستان نے معاشی اعتبار سے کیا پایا اس دورے میں؟
ایک تو آپ دورے کی بات کیجئے اور دوسرا آپ یوان کے متعلق بات کر رہے ہیں اس کی ٹرانزیکشنز کے لیے، تو ان دونوں میں کوئی ایک قسم کا تعلق ہے، بیسس تو ہے ان دونوں کا اکٹھا ہونے کا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا اس کا مقصد کیا ہے۔ جہاں تک تو یہ جو ٹرپ تھا اس کا مقصد تو کلیئر کٹ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑی حد تک پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ ملے، جو کہ ٹیمپرریلی ایٹ لیسٹ جو ہماری فائنینشیل پوزیشن جو اتنی خراب ہو گئی ہے اس کو اسٹیبلائز کر سکے، تاکہ اس وقت تک جب تک آئی ایم ایف کے مل نہ جائیں ایک قسم کا رول اوور ہو جائے۔ تو وہ تو ابھی معلوم نہیں اس کی کیا پوزیشن ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقاصد تھے کہ جو اس وقت وہاں جو کانفرنس ہو رہی ہے، ٹریڈ کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی میں، اس میں پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے کوآپریٹ کرے اور ایگریمنٹس پیدا کرے جس کے تحت پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ سکے۔ اس میں خاص طور پہ چین کا سب سے بہت عام حصہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چین اب اپنی اکانومی کو کھول رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اکانومی کو کھول کے زیادہ سے زیادہ وہاں سے امپورٹس حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایگریمنٹ سائن ہونے کی امید ہے۔ کہاں تک ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ ایک کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ جو ایگریمنٹس کیے جائیں گے ان کی ٹرانزیکشن زیادہ تر یوان میں ہوں گی۔
صحیح،
مطلب یہ کہ یہ ایک قسم کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہوگا کہ جو آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کی جو ارننگز ہوں گی ان سے آپ امپورٹ فائنانس کر سکتے ہیں، یا پھر ان ملکوں کے ساتھ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں جہاں پر یوان ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر ملکوں میں یوان ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر اس یوان کو آپ کو مارکیٹ میں ڈالر کے ساتھ سیل کرنا پڑے گا اور پھر اس کو استعمال کر کے دوسرے ملک کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی پڑے گی۔
سو اب جبکہ چین کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر بڑی سی پیک کی صورت میں یا ون روڈ ون بیلٹ کی صورت میں، سو کیا یوان جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا پاکستانی مارکیٹ میں؟
دیکھیے نا، ایکسیپٹیبلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے، اصل پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ आपकी जो ट्रेड हो रही है उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कम किया जा सके। अगर आप चीन से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास यौन बैलेंसेस हैं तो फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बड़ा